الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد.
اس لیے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس بی بی کا تذکرہ اور ان شہداء کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ جس کی شفاعت کا دائرہ قیامت کے دن تمام انبیاء اولیاء اوصیاء سے وسیع ہے۔ میں ابتدائی مجلس میں اور بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کے توسط سے، اس میڈیا سے آج کل ہر کسی کے دسترس میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو مجالس میں نہیں آتے یا نہیں آ سکتے یا نہیں آنا چاہتے، ہر طرح کے انسان اب ہماری گفتگویں سن رہے ہیں، لہذا جو اس منبر پہ آنے والا ہے اس کی زبان سے نکلنے والا کلام، گفتگو کسی شکل و صورت میں ہو، نثر ہو یا اشعار کی شکل میں، وہ اس کی گفتگو نہیں ہے، وہ پورے مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لہذا لوگ اس بات کو اس کی بات نہیں سمجھتے، پورے مکتب کی بات سمجھتے۔ اس لیے احساس ذمہ داری اور بڑھنا چاہیے۔ حالات واقعات کے تناظر میں گفتگو ایسی جو دوسروں کے لیے مفید بھی ہو اور مکتب کے لیے مددگار بھی، اور سننے والوں کی معرفت میں اضافے کا سبب بھی بنے۔ میں جو باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، جیسا عرض کیا آپ کے توسط سے سب تک پہنچنی چاہیے جس حد تک ممکن ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر رسول،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وہ سرکار کی ذات جو اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک، بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک، آنے والے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء سے افضل و برتر ہے۔ یہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بغیر اسے مکتب آل محمد میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اس ہستی، اس کائنات میں بعد از خدا افضل و برتر سرکار کی ذات، اور ہم سرکار دو عالم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کا معنی یہ ہے کہ کسی شکل و صورت میں، ذلی نبی، طبعی نبی، کوئی اصطلاح سرکار کے بعد قبول ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ نہ کسی کے خوف سے اور نہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بنیاد اساس قرآن ہے اور اہل بیت کا فرمان ہے۔ ایسے ہی ہم اس عقیدے کے ساتھ اسلام اور سرکار دو عالم کی ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد کا جز ہے، اور توحید عدل کے بعد نبوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم توحید کے بعد نبوت پر عمومی معنی میں بھی، اور جو معنی بیان کیا خصوصی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم کو اس کائنات میں سب سے افضل اور برتر مانتے ہیں، اور ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ اب کسی پر زور کیوں دے رہا ہوں، اور اس کسی میں کون ہے، کون ہستیاں ہیں؟ اگرچہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں سرکار کے بعد موجود ہیں، سرکار کی بخشی ہوئی کہ جو صلاحیت نبوت رکھتی ہیں لیکن عہدہ نبوت نہیں رکھتی۔ میری بات کچھ پہنچی کچھ نہیں پہنچی، جو نبی بننے کی وہ تمام صلاحیتیں جو نبی میں ہونی چاہیے وہ رکھتی ہیں لیکن عہدہ نبوت نہیں رکھتی۔ اب اس پر میں نے جیسا قرض کیا بات جائے تو کوئی ایسے ہی اعتراض کر دے، آئیں میں بخاری شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم کی یہ حدیث اگرچہ طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جو میرے موضوع سے مربوط ہے، اس بات سے مربوط ہے۔ سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہر خاص و عام مانتا ہے، کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، الا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا مانا؟ تجھے مجھ سے منزلت حاصل ہے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بتا رہا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو تیرے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو نبی میں ہونی چاہیے، اور عام نبی کی صلاحیتیں نہیں، جزوی نبی کی صلاحیتیں نہیں، مجھ جیسا تو ہے.
صلاحیت ہیں
لیکن وہ منصب خدا نے نہ دیا تو نہیں پکارتے، تو انہیں کیسے مانے جن میں صلاحیت نہیں ہے؟ جہاں صلاحیت ہی نہیں وہاں منوانے یا مارنے کا سوال کیسا؟ اب یہ بات جو عرض کی ہے، اب توجہ فرمائیں، میں نے کہا سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات، وہ برتر تمام انبیاء سے افضل، سب کا یہ ہے۔ اب یہ افضل اور برتر ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور یہ دلیل میں نہیں دے رہا، علامہ فخر الدین رازی نے فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ سید الانبیاء سلسلہ نبوت میں افضل ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک سرکار تمام انبیاء سے افضل ہو نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس وہ تمام فضائل نہ ہوں جو انبیاء ما سبق کے پاس تھے، اور وہ بھی نہ ہوں جو ان کے پاس نہیں تھے، ورنہ کوئی افضل نہیں ہوتا۔ اگر دو شخص، ایک پہلے ہے ایک بعد میں، دونوں ایک فضیلت کے حامل ہوں تو برابر ہوں گے، افضل تو نہیں ہوں گے۔ افضل تبھی ہو سکتا ہے جب بعد والا پہلے والے فضائل کے ساتھ ایکسٹرا فضائل رکھتا ہو، ایسے ہی ہے نا؟ تو سرکار کے پاس ایسے فضائل ہیں نا کہ تمام انبیاء آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار دو عالم تمام انبیاء سے افضل۔ اب علامہ فخر الدین رازی کا یہ جملے ذکر کر رہا ہوں، اور جس بی بی کا ذکر کیا انہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، مقام بتول کو پہچانو کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی کہ پوری کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتا، میرے نبی افضل ہیں، برتر ہیں۔ تو کہتے ہیں جن فضائل میں میرے نبی کی برابری انبیاء نہ کر سکے، کہتے ہیں یہ مقام اگر کائنات میں ملا کہ جو نبی کے مساوی ہیں، تو کہتے ہیں یہ مقام پیغمبر کے علاوہ چار ہستیوں کو ملا، جن میں ایک پیغمبر شامل ہوں تو پنجتن بنتے ہیں۔ خطابت اور ہے، دلائل اور ہیں، اس لیے بات ایسی کر دو جو دوسروں کے سامنے کر سکو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول، علامہ فخر الدین رازی رسول کے ساتھ مساوی ہے چند چیزوں میں، فرماتے ہیں ان اہل بیت ہی یساوونہ فی خمسہ اشیاء، کہتے ہیں اہل بیت رسول رسول کے ساتھ پانچ چیزوں میں مساوی ہے، مساوی۔ تو جو مساوی ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، دو چیزیں اگر مساوی ہیں تو جس کے وہ مساوی ہوتا ہے، جس سے وہ افضل ہوتا ہے، اس سے وہ بھی افضل ہے جو اس کے مساوی ہے۔ ایک توجہ فرمائی، میں بات اور آسان کرتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ان دو فضیلتوں میں زید اور عمر برابر ہیں، برابر ہیں، اور بعد میں کہوں کہ زید تو ان سے افضل ہے لیکن عمر ان جیسا ہے، آپ نے کہا نہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے جب یہ دونوں برابر ہیں تو جس سے یہ افضل ہے زید، اس سے یہ عمر افضل ہے، چونکہ مساوی یہ ہے۔ میں کیسے مان لوں کوئی کہے کہ رسول تو سب سے افضل ہے اور وہ جو نفس رسول ہے وہ دوسروں جیسا ہے؟ بات پہنچی ہے؟ بات پہنچی ہے؟ جس سے رسول افضل ہے، جو رسول کے ساتھ مساوی ہے، وہ انہوں سے افضل ہے۔ کوئی مانے نہ مانے یا انکار کرے کہ رسول کے یہ مساوی نہیں ہے، تو انکار کرے، ہم ثابت کر دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے وہ چند چیزیں جن میں آل رسول مساوی ہے رسول ہے، کون کون سی ہیں؟ توجہ فرمائیں، ابھی میں نے کہا پنجتن، یعنی پانچ تن، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر، کیسا ہے تمام قدرت ہے کہ یہ پانچ کی تعداد اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان میں رسول شامل نہ ہو۔ میرے خدا نے یہ انتظام و اہتمام کیا کہ کوئی اہل بیت کو کٹانا بھی چاہے تو کٹائے، ان کٹانے والوں میں رسول بھی شامل ہوگا۔ نہیں یار، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی آپ نے توجہ کی کہ آیت تطہیر میں مصداق تو ہے اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، مصداق تو وہ تھے اور رسول کو شامل کیوں کر دیا؟ آیت تطہیر میں خطاب ہو رہا ہے اہل البیت کو، تو رسول کی اہل بیت ہے نا، تو جس کی اہل بیت ہے اسے اللہ باہر رکھتا، کہتا ہے یہ رسول کی اہل بیت ہے جو چادر میں آ گئے، رسول یوں چادر کا دامن پھیلاتے چاروں کو بٹھا کے سر پہ چادر ڈال دیتے، خود ساتھ کھڑے ہو جاتے، کیونکہ رسول کی اہل بیت کی پہچان ہونی ہے، طہارت کا اعلان ہونا ہے نا، تو رسول باہر کھڑے ہو جاتے، اللہ نے کہا اگر رسول کو باہر کھڑا کر دیتا لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ رسول کی طہارت اور ہے، رسول کی طہارت اور ہے،
وہ لحاظ نہیں رکھے گا کہ مخاطب کون ہے،
رکھے گا نا تو کیوں نہیں رکھ رہا؟ توجہ فرمائیں، باقی مؤنث کی ضمیریں لا کے اس میں مذکر کی کیوں؟ ایک بات، نہ درایت کے ساتھ نہ قواعد عرب کے ساتھ، کوئی ان چاروں کے سوا، سوائے رسول صاحب شامل، ان پانچ کے علاوہ کوئی ثابت ہی نہیں. اور روایتن کیسے؟ صحیح مسلم شریف پڑھ لو، صحیح مسلم شریف، اللہ نے کیسا اہتمام و انتظام کیا، کیسا انتظام کیا؟ راویہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ جیسی بی بی راویہ کیا روایت فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. کون سے منظر کو؟ کہ چادر کا دامن پھیلا کے رسول بلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گھر ساتھ ساتھ تھے نا، یوں دائرے میں گھر تھے. فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ بتول کے گھر میں یہ ہو کیا رہا ہے. چادر کا دامن پھیلا کے اور کہتے ہیں کہ چاروں ہستیاں آ رہی ہیں، پورا منظر وہ جو حدیث کے ساتھ کی شکل میں پڑھتے ہیں. تو وہ بی بی کہتی ہیں میں دیکھتی رہی، جب مکمل ہو گئے پانچوں تو کہتے ہیں میں آئی، آ کے چادر کا دامن پکڑا. پیغمبر کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت. کہتے ہیں اتنے میں میں آئی، بی بی کہتی ہے میں نے چادر کا دامن پکڑ کے اٹھایا اور رسالت امام کو سلام کرنے کے بعد کہا ادخلوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں. پیغمبر نے یوں دامن کھینچا، کہا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن انت زوجتی وہاں اولا اہل بیتی، تو میری زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، انت علی خیر، اے بی بی تو نیکی پر ہے، تو نیکی پر ہے، یہ پہلے کہا، تو میری زوجہ ہے بعد میں کہا، پہلے کہا تو خیر پر ہے، یعنی تو صرف میری زوجہ نہیں تو خیر پر بھی ہے، تو خیر پر ہے. بی بی کیسے خیر پر تھی؟ کیسے کہا؟ حضرت ام سلمہ ام المومنین بی بی کا مقام پتہ ہے؟ عظیم مقام. یہ وہ بی بی ہے جسے سرکار نے خاک کربلا دی ہے، مدینہ میں رہ کے کربلا کی خاک منگوائی. یہ وہ بی بی ہیں جن کو کربلا کے دن رونما ہونے والا واقعے کی خبر خواب میں آ کے رسالت امام نے دی. چھوٹی بی بی ہیں، عظیم بی بی. ایک اور اس بی بی کی خصوصیت یہ بیان نہیں ہوتی، ام المومنین بی بی، عظیم بی بی. کتنی عظیم؟ ایک بی بی نے اسے خط لکھا کہ آؤ میرے ساتھ کہیں لڑنے چلیں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، آؤ میرے ساتھ. اس بی بی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی جو کام میں کر رہی ہوں وہ تو تمہیں کرنا چاہیے، یعنی گھر میں بیٹھنا، اور جو کام تو کر رہی ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ بی بی ہے. اب توجہ فرمائیں، پھر یہ بی بی چلی آئی مدینے، مدینے سے بسرے اور بیٹے کو ساتھ لے کے. بی بی کا یہ بیٹا ان کے پہلے شوہر سے تھا، آپ جانتے ہیں حرم پیغمبر میں آنے کے بعد یہ تو ضعیف بی بی تھی، اتنی جوان نہیں تھی، آئی ساتھ بیٹا تھا، مولا کائنات کی خدمت میں آئی، سلام کیا. اب کہا، کہا مولا یا امیر المومنین، یا علی، میں ام المومنین ہونے کے حوالے سے آپ سے ایک رشتہ بھی رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں اپنے کچھ ساتھیوں کو بلائیں، میں مرنے سے پہلے کوئی پیغام حق نے سنا دوں. مولا نے اپنے خواص صحابہ کو بلایا، جب بلایا اب یہ کھڑی ہوگی سامنے، کہنے لگی سنو میں حرم رسول ہوں. سب نے کہا ہاں. کہا اللہ نے کہا ہے حرم رسول مومنوں کے مائیں ہیں؟ سب نے کہا ہاں. کہا میں گواہی دیتی ہوں، سمیت عن رسول اللہ، میں نے رسول سے خود سنا. کیا سنا؟ علی مال حق والحق مالی، علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. بات توجہ فرمائیں گے، میں بے ربط بات نہیں کر رہا، اس کا ایک پس منظر ہے. کہا میں گواہی دیتی ہوں، میں نے رسول سے سنا، حق اس علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اگلا جملہ، کہا میں نے رسول سے یہ بھی سنا کہ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیرے. اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ام سلمہ کے حالات زندگی میں یہ واقعہ لکھا، خدا کی قسم سلام کیا بی بی کی عظمت کو، کہنے لگی یہ حدیث پہ عمل کر رہی ہوں، اگر اللہ نے عورت کو جہاد کرنے کی اجازت دی ہوتی تو علی کی رفاقت میں تلوار چلاتی، چونکہ ہاں کس کے ساتھ ہے، اس کی رفاقت میں لڑنا رسول کی رضا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے عورت کو جہاد کی اجازت نہیں دی اس لیے اپنی نیابت میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہو۔
کہاں ہے کہ
بتا سکے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے.
اللہ
نے آیت تطہیر کے ذریعے امت کو ایک ترازو دیا ہے. کس کا ترازو؟ سچائی کا. میری بات توجہ فرمائی ہے؟ اللہ نے سچائی کا، حقانیت کا، سچ کا ترازو دیا ہے. اور یہ جملہ الحمدللہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترازو ایک جنس. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں. ترازو کو ہمیشہ پرکھتے ہو کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. اگر ترازو درست ہو تو جنس کو دیکھتے ہو، ترازو کو نہیں. جس جنس کو رکھا ہے اسے دیکھتے ہو کہ وزن کتنا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو توجہ فرماؤ، اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے ہمیں سچوں کا ترازو دے دیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے ترازو دیا. کیا ترازو دیا؟ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے پرکھنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. دیکھ لو بطول کے ساتھ کون ہے، بطول کے خلاف کون ہے. یہ سچوں کا ترازو ہے، ترازو یہ سچائی کا ترازو ہے. ان کو نہ تولو، ان کے ساتھ سب کو تولو. ہمارا اور دوسرے لوگوں کے سمجھنے میں فرق کہاں آیا؟ میں جو بات سمیٹ رہا ہوں پوری تقریر ایک طرح، یہ ایک جملہ ایک طرح، ہم میں اور دوسروں میں فرق آتا کہاں ہے؟ توجہ، وہ آل محمد کا مسئلہ اور امت کا مسئلہ ایک سمجھتے ہیں. ہم امت اور آل میں اتنا فرق سمجھتے ہیں. کتنا؟ ہم امت کا مسئلہ اپنا سمجھتے ہیں، آل محمد کا مسئلہ ہمارا نہیں، حتی رسول کا بھی نہیں، یہ خدا کا. میری بات نہیں پہنچی؟ ان کا مسئلہ خدا کا مسئلہ ہے، حتی رسول کا بھی نہیں. انہیں اگر اس رخ سے مانو گے کہ رسول کی اولاد ہے، معذرت کے ساتھ یہ اولاد اس جہت سے ان کا مسئلہ خدا کا نہیں ہے، اولاد رسول ہونے کے. آج اگر کوئی سید کسی سے ناراض ہو جائے، وہ تھوڑا اس کی وجہ سے ایمان سے چلا جائے گا؟ ہے کوئی ایسا نظریہ کسی سید کا کہ چونکہ تم مجھ سے ناراض ہوگا دین سے کھا رہے ہیں؟ ہے نظریہ؟ نہیں نا. تو اولاد رسول کا معاملہ الگ ہے، اہل بیت رسول کا الگ ہے. پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں. آل رسول، اولاد رسول اور اہل بیت رسول کا مسئلہ الگ ہے. بھئی آل رسول کا مسئلہ حتی رسول کا بھی نہیں، خدا کا ہے. اگر ان کا رشتہ رسول سے پہلے خدا سے نہ ہوتا تو نماز خدا کی اور درود ان پر نہ ہوتا. میری بات پہنچ گئی ہے؟ ان پہ درود اسی لیے ہے، اللہ نے کہا ان کا مسئلہ ان کا نہ سمجھنا میرا ہے. کہا جیسے رسول کی رضا اور ناراضگی میری ہے، ویسے ہی بطول کی رضا اور ناراضگی میری ہے. رضائے فاطمہ فاطمہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا فاطمہ راضی ہے، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ راضی ہے رضا خدا کے ساتھ۔ مومن کا مقام عظمت یہی ہے کہ وہ رضا خدا کے ساتھ راضی ہو، لیکن بتول کسے کہتے ہیں؟ کہا مومن کی بلندی کی آخری منزل یہ ہے رضا خدا کے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ نے کہا لیکن بتول اسے کہتے ہیں جس کی رضا میری رضا بن جائے۔ بتول جس پہ راضی ہے میں راضی ہوں، اللہ راضی ہے رضا بتول کے ساتھ۔ کیا مانا؟ اگر جوادی عملی فرماتے ہیں اس کے ذریعے بتایا کہ رضا خدا کو اگر کشف کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کس پہ خدا راضی ہے، اللہ کہتا ہے ادھر سے اگر شروع ہونا ہے تو بتول سے ہونا، اس کی رضا میری رضا کو کشف کرنے کا سبب ہے، سبب ہے۔ میں نے سٹلر ٹاؤن میں انا اعطینا الکوثر پر ایک جملہ کہا تھا، بی بی کی شہادت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، بی بی کو اللہ نے کوثر کہا ہے، بیٹی نہیں کہا، شاہ جی کوثر کہا بیٹی نہیں کہا، یہ نہیں کہا تجھے بیٹی دی، کہا تجھے کوثر دی، سبحان اللہ، بیٹی نہیں کہا کوثر کہا۔ کوثر خیر کثیر، دو لفظ ہیں خیر اور کثیر، جسے اللہ خیر کہے اس میں شر نہیں ہوگا اور جسے اللہ کثیر کہے وہ قلیل نہیں ہوگی۔ درمیان والی آیت چھوڑ رہا ہوں چونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں رہا، ان شانی اکو والا ابتر، تیرا دشمن ابتر رہے گا، کیوں رہے گا؟ چونکہ تجھے کوثر دی، جو دشمن رسول کو ابتر کر رہی ہے وہ ہے کوثر۔ اب رسول کا دشمن اور خدا کا دشمن الگ الگ ہے، اور رسول سے دشمنی ہے کیوں؟ رسول ہونے کی وجہ سے، تو اصل میں تو دشمن خدا کا ہے نا۔ تو مجھے کہنے دو، جو اللہ کے دشمن کو قیامت تک کے لیے بے نام و نشان کر دے اسے بتول کہتے ہیں۔ مجلس ایک مانوی اور روحانی ماحول میں ہے، بی بی کا نام آئے اور روحانیت اور مانویت نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سب تک پہنچے، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن کیوں؟ چونکہ تجھے کوثر دی، بیٹی نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کہا بیٹی، بیٹی اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ کہا کوثر ہے خیر کثیر، بیٹی اولاد ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ چکا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد ہے فتنہ، فتنہ یعنی آزمائش، آزمائش فتنے کا معنی آزمائش ہے۔ کیا آزمائش؟ انسان یا مال کے ذریعے خدا پا لیتا ہے، یہی آزمائش خیر کا سبب بن گئی۔ اگر اس کے ذریعے انسان رائے خدا سے ہٹ جائے، تو مال کے ذریعے ہٹانا، عیاشی جو بھی کرے، رائے خدا سے ہٹ گیا تو یہی آزمائش کے ذریعے جہنم کا سبب بن گئی۔ اولاد اگر خیر کی طرف لے جائے انسان کے لیے سبب خیر بنے تو جنت میں جائے گا، اگر اولاد کی وجہ سے انسان رائے خدا چھوڑ دے ان کی محبت میں تو وہی شر بن گئے نا۔ تو پتا چلا مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، آزمائش ہے تو دونوں طرف نسبت ہے، خیر کی طرف بھی شر کی طرف بھی۔ اللہ نے کہا تجھے بیٹی نہیں دی، خیر دیا۔ آئے آئے کہا وہ اولاد جو والدین کے لیے آزمائش بنے وہ اور ہے، اور وہ اولاد جو باپ کے لیے خیر کثیر بن کے آئے اسے بتول کہتے ہیں۔ تجھے کثیر اور آدنا دی وہ لے لیے، اسی لیے لیے تاکہ مقام بطول کا پتا چل جائے، تاکہ پتا چل جائے بطول ہے کیا۔ کہا وہ مال کثیر، وہ اولاد کثیر، خیر بنی بد بھی بنی، شر بھی بنی خیر بھی بنی، لیکن کہا تجھے اکیلی بطول ایسی دی کہ جس کا خیر جب پھیلا تو قیامت تک چلا رہا۔ میں کیا کروں، گفتگو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرماؤ، لیکن کیا کروں عزیزو؟ بطول رسول کے لیے خیر کثیر، خیر کثیر مال کثیر نہیں۔ ابھی میں نے کہا اب اگر انسان کو مال کثیر ملے اور خرچ کرے رائے خدا میں تو خیر بن گیا، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، ویلفیئر کام، بیوہ مومنین، مومنات پر، دوسروں پہ خرچ کرے، یتیموں پر، تو خیر بن گیا۔ تو اگر اس مال کثیر کو راہ حسین میں، راہ خدا میں خرچ کرے تو خیر بن جائے، ایسے ہی ہے نا؟ تو مال خیر بن سکتا ہے جب راہ خدا میں خرچ ہو۔ توجہ، اللہ نے بطول دی تو صرف رسول کو دی، خدیجہ کو نہیں دی، دونوں تھی نا، ماں باپ تو دونوں ہیں، تو دونوں کو ملی نا، تو کیا ملا؟ رسول کو دی خیر بنا کر، اللہ نے خدیجہ کو مال کثیر دیا، انہوں نے خرچ کیا رسول پر، تو رسول سے بڑا خیر کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا اگر کسی کو مال دوں وہ کسی عام پہ خرچ کرے تو وہ تو عام خیر ہے نا، اس کی جزا بھی عام ہے، اس کی جزا بھی عام ہے، لیکن اگر خرچ کرنے والی رسول پر خرچ کر دیں تو رسول سے بڑا تو خیر تھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا جس نے اس پہ مال خرچ کیا اسے جزا کیا دوں، اسے بدلہ کیا دوں؟ بس اللہ نے جب اپنے ترازو عدل میں وہ خدیجہ کا خرچ کرنے والا مال تولا، اللہ نے جب جزا دینی چاہی تو ایسے ہی دی۔ اللہ نے کہا بطول رسول کو دی ہے ہدیہ بنا کر اور خدیجہ کو دی ہے بدلہ بنا کر۔ اے خدیجہ تجھے بدلہ دیا ہے، تجھے جزا دی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ جزا باقی رہے۔ آگا استاد محسن قراتی کیا خوبصورت جملہ ذکر فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، یہ خیر کثیر تیرا دشمن اس خیر کی وجہ سے ابتر ہو گیا۔ کس کا دشمن؟ رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن، ایسے ہی ہے نا؟ بطول کے دشمن ابتر کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ بنی امیہ، بنی عباس، دونوں کی حکومت عرب و عجم پر، ایسے ہی ہے نا؟ عرب و عجم پر حکومت کرنے والے دونوں اور دونوں دشمن بطول، ایسے ہیں نا؟ اولاد بطول کے دشمن۔ آج جو آپ کو قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا اور تائید فرمائیں گے، آپ اگر برے صغیر میں جائیں آپ کو قوموں کے نام ملیں گے سادات کے علاوہ، کوئی راجپوت ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی مغل ہے، ایسے ہیں نا، مختلف نام۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہی آپ لوگ اٹھ کے ایران چلے جائیں یہ قومیں نہیں ملیں گے، وہاں تو راجپوت نہیں ہے، ایسے ہیں نا؟ وہاں آریائی نسل، وہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتے ہیں، وہ فارس۔ اچھا اس سے آگے عربوں میں چلے جائیں تو عربوں میں قبیلے، اور ہر قبیلہ ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں نہیں ملے گا، ایسے ہی ہے۔ وہ یورپ چلے جائیں تو قوموں کے نام الگ الگ، ایسے ہیں۔ ہمیں ہر قوم یا ایک ملک میں نظر آئی یا خطے میں یا ایک محلے میں، جو دنیا میں پھرو ایک نسل ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اور وہ ہے بطول کی نسل۔ اللہ نے کہا دشمنان بطول دیکھو تم اپنے گھروں میں بھی زندہ نہیں ہو، اور اولاد بطول پوری دنیا میں بطول کے وجود کا اعلان کر رہی ہے۔ چاہتا ہے اس دنیا میں اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک دنیا مقام بطول کو پہچان نہ دے، اسی لیے بطول کے اس آخری لال کو غائب کر دیا، آئے آئے اسے غائب رکھا، اور ایک بطول کے بیٹے کو آسمانوں پہ بلا لیا، وہ بھی تو بطول کا بیٹا ہے نا، مریم کا، لیکن جب بطول کا بیٹا ظہور کرے گا تو مریم کا بیٹا نزول کرے گا، بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے، مریم کے بیٹے کا سر ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور بطول کے بیٹے کی شان کیا ہے. اس کائنات کا اختتام ایسے اور اس کائنات میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو دربار الہی میں آئے گی اور ایک صدا گونجے گی غضو ابصار کو اپنی آنکھیں جھکا لو. اب آپ سب متوجہ ہیں ٹوٹل 3 سے 4 منٹ ٹوٹل ماتم داڑھی ہے اس لیے 3 سے 4 منٹ میں اسی میں مصائب ہو جائے گا. سوال کرتا ہوں سادات سے ہاتھ جوڑ کر سوال جو کر رہا ہوں جواب دیجیے گا. عزیزو جب کوئی عظمت کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ تھوڑا کہا جاتا ہے کہ آنکھیں جھکاؤ. اگر کوئی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ آئے تو کہا جاتا ہے دیکھو کتنا شان والا آ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا حدیث کے الفاظ سرکار نے فرمایا کہ ہاتف غیبی کی آواز آئے گی آنکھیں جھکا لو. آنکھیں جھکا کیوں لو؟ اس جملے کی سمجھ نہیں آ سکتی جسے پتا نہ ہو بطول کے تم ہیں کیا. میرا دل کہتا ہے اللہ بطول کو شان و شوکت کے ساتھ بلانا چاہتا تھا لیکن اس کنیزہ خدا نے کہا کہ مجھے ایسے نہ بلا مجھے ایسے بلا کہ دنیا کو پتا چل جائے میرے اور میری اولاد کے ساتھ سن گیا. بس میں یوں ہی کہتا ہوں اللہ کے حضور بطول اس ایسی حالت میں آئے اللہ کہے گا سب آنکھیں جھکا لو. ہاتھ جوڑ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کہے گا آنکھیں جھکاؤ. یہ محشر کا میدان ہے یہ دربار شام نہیں ہے. یہاں میری حکمرانی ہے میری کنیز آ رہی ہے آنکھیں جھکاؤ. میں نے روایت میں نہ پڑھا ہوتا تو نہ پڑھتا. لوائد الاحزان والے لکھتے ہیں کہ جب آنکھیں جھکانے کا حکم ہوگا نا ایک دفعہ حکم خدا آئے گا اے میرا حبیب تو بھی آنکھیں جھکا. اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی کوئی ایسے منظر میں آئے گی نا کہ رسول بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور آواز خدا آئے گی آنکھیں جھکا لو. یہ اس لیے نہیں کہ رسول کی توہین کی جا رہی ہے. اللہ چاہتا ہے میرے رسول کو تکلیف نہ ہو. کس سے تکلیف نہ ہو؟ بطول کو محشر میں اس حال میں دے گا تکلیف نہ ہو. بس میں نے بات ختم کر دینی ہے رب کے مصائب دینا ہے. آؤ مل کے کہیں وہ منظر جو محشر کے میدان میں اللہ نہیں چاہتا رسول دیکھیں. ہاں علی کو وہ منظر دیکھنا ہو. علی اس مظلوم کا نام ہے جسے دو دیوار کے درمیان ایک شخص رو رہا ہے میرے مولا نے قریب بلایا. کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ یا علی میری زوجہ دنیا سے چلی گئی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں سنیں گے. علی نے کہا چند سوال کرتا ہوں پھر رو لینا. مولا پوچھے کہا بتا جب تیری زوجہ دنیا سے گئی تو اس کا کوئی ایسا زخم تھا جو تجھے بھی نہ لگا سکے؟ نہیں مولا. اگلا جملہ سنیں گے. مولا نے فرمایا جب تیری زوجہ دنیا سے گئی جنازے میں شرکت کرنے تیرے اپنے آئے؟ مولا اپنوں کے علاوہ محلے دار بھی آئے. اچھا تیسرا سوال یہ ہے بتا اس کے جانے کے بعد تجھ سے کسی نے پرسا دیا؟ مولا سب نے پرسا دیا. علی نے فرمایا پھر نہ رو یہ غم رونے والا نہیں ہے. یا علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی نے فرمایا رونے کا حق اسے حاصل ہے جس کے تینوں غم ہوں. سوجہ اسے زخم نہ دکھا سکے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے اور کوئی پرسا دینے بھی نہ آئے. یا علی ایسا مظلوم کون ہے؟ علی کی چیخ بلند ہوئی کہتے ہیں میں علی وہ مظلوم ہوں ذرا دور ٹھہر جاؤ. یا علی اکیلے اس قبر میں کیسے اتاریں گے؟ کہنے لگے میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں، ہاں وہ آ گیا ہے جس نے مجھے امانت دی، میرا رسول آ گئے ہیں، کہتے ہیں قبر میں اتارا۔ اور اب علی نے تین جملے کہے، پہلا جملہ یہ کہا، یا رسول اللہ جو امانت مجھے دی تھی میں واپس کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن ویسے امانت واپس نہ کر سکا جیسے بطول آپ کے گھر سے آئی تھی۔ دوسرا جملہ علی نے کیا کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ جو بطول پہ گزری ہے بطول خود بتا دے گی، لیکن بطول کی جدائی میں جو مجھ پہ گزر رہی ہے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تاریخی ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھے اور چلنے لگے۔ شہید متحری نے لکھا، قبر سے صدائے بطول آئی، علی ذرا رک جا، یا علی میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، ذرا رک جاؤ۔ سنے گے، علی نے کہا میں بھی بطول تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تیرے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں کہ گھر میں زینب